السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں سے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت پانے والی آسیہ بی بی کی رہائی کے حکم کے بعد احتجاج کا سلسلہ جمعرات کو دوسرے روز بھی جاری ہے۔ مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے ملک کے کئی بڑے شہروں میں اہم شاہراہیں اور ہائی ویز بند کر رکھی ہیں، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ٹریفک معطل ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کچھ دیر پہلے میڈیا بریفنگ میں ایک بار پھر حکومت کے عزم کو دہرایا ہے کہ کسی کو بھی ملک کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آسیہ بی بی کیس میں عدالت کا فیصلہ آئین کے تابع ہے، اور آئین پاکستان قرآن و سنت کے تابع ہے۔ وزیر اطلاعات نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ طاقت کے استعمال کی ضرورت پڑے، لیکن اس کا انحصار حملہ آوروں پر ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے امن و امان کی صورتحال پر کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کی سربراہی وہ خود کریں گے۔ کمیٹی حکومتی ریٹ کو برقرار رکھنے کے لیے لائحہ عمل بنائے گی، جبکہ کمیٹی میں وزیر مملکت شہریار افتیدی، وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شامل ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو سچ بتایا ہے، اور اس معاملے کو مل کر حل کریں گے۔ بھارت نے پاکستان کے شہر لاہور اور چین کے شہر کاشغر کے درمیان شروع ہونے والی بس سروس پر دونوں ملکوں کے ساتھ سخت احتجاج کیا ہے۔ بس سروس کا آغاز 3 نومبر سے ہوگا۔ یہ بس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے گزرے گی، اس لیے بھارت کا کہنا ہے کہ اس سے اس کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہوگی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار سے جب مجوزہ بس سروس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ بس سروس نام نہاد چین پاک اقتصادی راہداری کا حصہ ہے، اس لیے یہ ہماری علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو اپنا علاقہ اور پاک مقبوضہ کشمیر قرار دیتا ہے، اس لیے وہ راہداری کا بھی مخالف ہے اور بس سروس کا بھی۔ ادھر چین نے بس سروس کا دفاع کیا ہے، اور بھارت کے احتجاج کو یہ کہہ کر ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کے روز بیجنگ میں کہا کہ انہوں نے بس سروس کے بارے میں بھارت کی جانب سے کوئی شکایت نہیں سنی ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان ایک اقتصادی راہداری ہے، اور اس نے کسی تیسرے فریق کو سی پیک کے مطابق نشانہ نہیں بنایا ہے۔ اس کا علاقائی تنازعہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے مسئلہ کشمیر کے بارے میں اس کے موقف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میانمار اور بنگلہ دیش اگلے ماہ روہنگیا پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ میانمار کی اس مسلمان برادری کے لوگ اقوام متحدہ کی اس تنبیہ کے بعد بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کا مسلسل قتل عام جاری ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی یو این ایچ سی آر نے بنگلہ دیش میں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کی میانمار واپسی کے پروگرام کی سخت مخالفت کی ہے۔ میانمار کے وزیر برائے سماجی بہبود، امدادی کاروائی اور بحالی وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتا رہے ہیں کہ نومبر کے وسط میں شروع ہونے والے واپسی کے اقدامات میں 5,000 روہنگیا پناہ گزینوں کو میانمار پہنچایا جائے گا۔ رائٹرز خبر رساں ادارے کو بدھ کے روز شمال مشرقی نائجیریا کے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا کے ایک گاؤں میں اسلامی بوکو حرام نے باغیوں نے دیہاتیوں کے گروپ پر حملہ کر کے کم از کم 15 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق کوفہ گاؤں میں ایک گھر سے 5 جلی ہوئی لاشیں ملی ہیں۔ گاؤں کے ایک سربراہ نے بتایا کہ بے گھر لوگوں کے کیمپ کا ایک فرد مردہ پایا گیا، جبکہ بولابرن کے 2 رہائشیوں کا کہنا ہے کہ 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ بوکو حرام نے دالوری کے بازار کو روند ڈالا، عمارتوں کو آگ لگا دی اور ایک شہری کو ہلاک کر دیا۔ فوجیوں کے پہنچنے پر باغی فرار ہو گئے۔ امریکہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ یمن میں شیعہ حوثی باغیوں اور سعودی قیادت والے اتحاد کے درمیان لڑائی کے پرامن حل کے لیے فضا سازگار ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان رابرٹ پیلاڈینو نے امریکی کے خصوصی مندوب مارٹن گریفتھ کی حالیہ کوششوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ شہری ہلاکتوں میں اضافے اور بدترین انسانی صورتحال کے پیش نظر امن مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے۔ منگل کے روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ جارحیت کو روکنے کا وقت ہے، جس میں باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں میزائل حملوں اور یو اے وی حملوں کو روکنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی فوجوں کے گنجان آباد علاقوں میں فضائی حملے بھی لازمی طور پر ختم ہونے چاہیے، اور مغربی سفارتکاروں کا بھی کہنا ہے کہ انہیں اعتماد ہے کہ یمن میں سعودی قیادت والی فورسز اور ایران کی پشت پناہی والے حوثی باغی امریکہ کے مطالبے پر 30 دن کے اندر 4 سالہ خونریزی کو ختم کریں گے، اور انہیں امید ہے کہ متحارب گروپ آئندہ ماہ سویڈن میں امن بات چیت کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ امریکہ نے منگل کے روز فائر بندی پر زور دیا تھا، جس کی تائید برطانیہ اور فرانس نے بھی کی تھی۔ اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے اور نجی امدادی تنظیموں نے بھی اندازہ لگایا ہے کہ 14 ملین یمنی قحط کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ شمالی شام میں جہاں ترکی نے سرحد پار کاروائیاں کی تھیں، 260,000 شامی واپس اپنی سرزمین پر لوٹ آئے ہیں۔ یہ بات وزیر دفاع حلوسی آکر نے جمعرات کے روز بتائی۔ ترکی نے سن 2016 میں داعش جنگجوؤں اور شامی کردش وائی پی جی ملیشیا کو شام کے ساتھ اپنی سرحد سے دھکیلنے کے لیے دریائے فرات کی حفاظت نامی جنگی کاروائی شروع کی تھی۔ انقرہ سمجھتا ہے کہ وائی پی جی امریکہ کی پشت پناہی والی دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ آپریشن سن 2017 میں ختم ہوا۔ ترک فوج نے منگل کے روز شمالی عراق میں فضائی حملہ کر کے 7 کردش جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا، جب وہ ترک اڈوں پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ ٹویٹر پر ایک بیان نے ترکی نے یہ خبر دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وسطی امریکی تارکین کے قافلے کو روکنے کے لیے 15,000 تک امریکی فوجی میکسیکو سرحد کے ساتھ تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ یہ ایک خطرناک گروپ ہے۔ پینٹیگون 5,200 کے قریب جو حاضر سروس فوجی سرحد پر بھیج رہا ہے، صدر کی 15,000 فوجی بھیجنے کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 2,100 کے قریب قومی حفاظتی گارڈز پہلے ہی وہاں تعینات ہیں۔ امریکی وزارت دفاع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 2,000 کے قریب اضافی حاضر سروس فوجی وہاں اسٹینڈ بائی کے طور پر بھیجے جائیں گے، جو وہاں موجود فوجیوں کی مدد کریں گے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کی انتہائی قلعہ بند سرحدوں کے نزدیک نو فلائی زون اور فوجی مشقوں پر پابندی کا آغاز جمعرات کے روز ہو گیا ہے، جو دونوں حریف ہمسایوں کے درمیان کشیدگی کو مزید کم کرنے کی کوشش ہے۔ رائٹرز خبر رساں ادارے کے مطابق یہ اقدامات پچھلے ماہ پیونگ یانگ میں ہونے والی سربراہ کانفرنس کا نتیجہ ہیں، جس میں جارحانہ سرگرمیوں کو روکنا اور غیر فوجی علاقے میں بتدریج بارودی سرنگوں اور نگراں چوکیوں کا خاتمہ ہے۔ امریکہ نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ معاہدہ دفاعی تیاری کو کمزور کرے گا، باوجود کہ بدھ کے روز واشنگٹن میں ہونے والی وزارت دفاع کی ملاقات میں سلامتی کے بارے میں سالانہ مشاورتی اجلاس بلانے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اور سرچ انجن گوگل کمپنی کے ایشیا میں موجود سینکڑوں ملازمین نے جمعرات کو کمپنی کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے معاملات اور دفتر کے اندر ماحول پر دنیا بھر میں ادارے کے ملازمین کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوتے ہوئے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گوگل کے سینکڑوں ملازمین اور کانٹریکٹرز، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں، کمپنی کے دفتر سے واک آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت پانے والی آسیہ بی بی کی رہائی کے حکم کے بعد احتجاج کا سلسلہ جمعرات کو دوسرے روز بھی جاری ہے۔ مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے ملک کے کئی بڑے شہروں میں اہم شاہراہیں اور ہائی ویز بند کر رکھی ہیں، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ٹریفک معطل ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا۔
آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ٹی روڈز اور موٹر ویز کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ بڑے شہروں کی اہم شاہراہوں کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں دونوں شہروں کو ملانے والا مرکزی راستہ فیض آباد کے مقام پر دوسرے روز بھی نہیں کھلوایا جا سکا، جس کی وجہ سے جڑوا شہروں کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا تھا، جبکہ دفاتر میں حاضری معمول سے کم دیکھنے میں آئی۔ اسلام آباد سے لاہور فیصل آباد موٹر وے بھی بند رہی، جبکہ جی ٹی روڈ پر بھی جگہ جگہ احتجاج کے باعث سڑکیں بند ہیں۔ حکومت نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں اپوزیشن کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف سے ملاقات کی۔ قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں کے خلاف طاقت کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔
بہت ہو چکا، کسی کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کو اب ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔
وزیر اعظم عمران خان نے امن و امان کی صورتحال پر کمیٹی تشکیل دے دی، جس کی سربراہی وہ خود کریں گے۔ کمیٹی حکومتی رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے لائحہ عمل بنائے گی، جبکہ کمیٹی میں وزیر مملکت داخلہ شہریار آفریدی، وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شامل ہیں۔ یہ کمیٹی اپوزیشن کے ساتھ رابطے کر کے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو سچ بتایا ہے، اس معاملے کو مل کر حل کریں گے۔
جھوٹ پہ ساری زندگی نہیں چل سکے، ہم نے عمران خان نے وعدہ کیا کہ قوم سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، سچ بات کریں گے اور سچی بات لوگوں کو پہنچائیں گے۔ تو ہم ان سے ابھی بھی ڈائیلاگ چل رہی ہے، ہم کوئی فورس نہیں استعمال کر رہے، اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے رہے کہ ہم مل کر اس مسئلے کو حل کریں۔
حکومت کے مذاکرات کے اعلان کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں کو کھولنے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں ترامڑی کے علاقے میں سڑک کھولنے کی کوشش کے دوران آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، جس کے جواب میں مظاہرین نے پتھراؤ کیا۔ تاہم کچھ دیر بعد صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا، لیکن سڑک کو نہ کھلوایا جا سکا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کسی آپریشن کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن حکومت اور انتظامیہ کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقامات کو بات چیت کے ذریعے کھول کر عوام کی مشکلات کو کم کیا جائے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پنجاب کے مختلف شہروں بالخصوص دارالحکومت لاہور میں آسیہ بی بی کیس پر عدالت کے فیصلے کے بعد کس طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے، انتظامیہ کس طرح سے ڈیل کر رہی ہے اور عام شہری زندگی پر کیا اثرات دیکھتے ہیں، یہ تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں ہماری نمائندہ ہیں سمن خان، ان سے پوچھتے ہیں اس کی تفصیل۔ جی سمن، بتائیے گا کہ کیا آپ کے پاس ہے اس صورتحال کے بارے میں رپورٹ۔
جی، ہم اگر لاہور کی آج بات کریں تو گزشتہ روز کے مقابلے گزشتہ روز کے نسبت آج جو لاہور کے حالات ہیں وہ قدرے بہتر ہیں۔ گزشتہ روز جس طرح دیکھنے میں آیا کہ نہ صرف لاہور کی اہم شاہراہیں اور مرکزی شاہراہیں بند تھیں، بلکہ تقریباً ہر علاقے کے جو مین چوراہے ہوتے ہیں، مین چوک ہوتا ہے، اسے بھی مظاہرین کی جانب سے بند کیا گیا تھا۔ کہیں پہ ٹائر جلائے گئے تھے تو کہیں پہ کنٹینر لا کر کھڑے کر دیے گئے تھے۔ لیکن آج صبح جب ہم رپورٹنگ پر ہم نے اپنی رپورٹنگ شروع کی اور ہم نے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا، تو یہ دیکھنے میں آیا کہ جو لاہور کے اندر جتنی بھی سڑکیں ہیں، جو علاقے ہیں، ان کی روڈز، ان کو جانے والی روڈز تقریباً سبھی ہمیں کھلی ملی، سوائے جو روڈز ایئرپورٹ کو جا رہی تھی، جیسا کہ بھٹا چوک اور جو عسکری ٹین کی طرف سے روڈ جاتی ہے ایئرپورٹ کو، وہ روڈ مکمل طور پر مظاہرین ان پر قابض تھے۔ اس کے علاوہ کینٹ بالکل جو ہے وہ کلیئر تھا، وہ کل بھی کلیئر رہا اور آج بھی کلیئر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لاہور کے اندر بات کریں تو ہمیں کچھ مقامات پر، جس طرح کہ چیئرنگ کراس، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ وہاں پر کل سے موجود ہے، آج بھی موجود رہی، تو وہاں پر تو ہمیں قابضین جو مظاہرین ہیں وہ قابض نظر آئے۔ और धरना दिए बैठे हैं, वहाँ की जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है दूसरी रोड्स की तरफ। और वैसे लाहौर में जो है लोगों को आज ट्रैफिक का तो कोई खास इशू नज़र नहीं आया, चूँकि आज स्कूल और तालीमी इदारे बंद रहे और बहुत सी मार्केट्स भी जो हैं वो भी बंद रहीं, तो उसकी वजह से जो लोग हमें सड़कों पर ज़्यादा कल नज़र आ रहे थे, क्योंकि कल अचानक से ये सब धरने का सिलसिला शुरू हुआ, तो जो स्कूलों को जाने वाले या अपने कामों को निकले हुए लोग थे जब वो फंस गए, तो ज़्यादा हमें कल हालात ख़राबी की तरफ जाते नज़र आए। लेकिन आज चूँकि ज़्यादातर लोग घर पर रहे और जो सिर्फ ऑफिस या किसी काम के लिए घर से निकले थे वही लोग सड़कों पर थे, तो ट्रैफिक भी उनकी वजह से हमें मामूल पर दिखाई दी। इसके अलावा अभी से कुछ देर पहले हमारी वजीर इत्तला'आत पंजाब के फयाज़ुल हसन चौहान, उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी इत्तला'आत के मुताबिक आज रात ये धरना ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी और आज रात तक ये धरना ख़त्म हो जाएगा।
तो आपको क्या सिक्योरिटी हुकाम भी नज़र आए मुख्तलिफ जगहों पर और पुलिस वगैरह जो कंट्रोल कर रही है?
जी बिल्कुल, हम सुबह जब से सबसे पहले जब हम एयरपोर्ट की तरफ हम जब गए तो वहाँ पर जो सबसे पहला धरने का पॉइंट था वहाँ पर रेंजर्स की खासी तादाद जो है वो नज़र आई। एक रात को मैंने विजिट किया था रात को तकरीबन 2:30 बजे के करीब, तो 2:30 बजे रात को भी रेंजर्स की खासी नफरी जो है जो इलाके हैं एयरपोर्ट के गिर्दो नवाह के उधर रेंजर्स की खासी बड़ी तादाद थी। इसके अलावा जो है जब हम सुबह भट्टा चौक गए वहाँ पर जो है पुलिस खड़ी थी लेकिन साइड पर थी, इंटरफेयर नहीं कर रही थी। फिर बहुत सी इत्तला'आत जो है हमें आई फैज़ाबाद इंटरचेंज की तरफ से, जो कि हमारा इंटरचेंज लगता है काला शाह काकू से जीटी रोड शेखुपुरा की तरफ जो जा रहा है वहाँ पर कुछ झड़पें सुनने को मिली और जो हमारे ज़राए थे उनके मुताबिक ये कोई प्लान्ड ऑपरेशन नहीं था किसी को हटाने के लिए, लेकिन अगर मुजाहिरीन हद से तजावुज करने की कोशिश करते हैं, तोड़ फोड़ या जलाओ खराओ की कोशिश की करते हैं, तो कुछ मुकामात पर जो है वो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई।
लेकिन मजमूई तौर पे आप बता रही हैं कि सूरत हाल पुरम थी और लोग ज़्यादातर चूँकि घरों में थे, स्कूल बंद थे, इसलिए कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल देखने में नहीं आई।
जी बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया समन आपका। लाहौर से हमारी नुमाइंदा थी समन खान जो हमें वहाँ की तफसील बता रही थी। और अब चलते हैं कराची जहाँ हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद साकिब, उनसे पूछते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। जी साकिब,
मुल्क भर की तरह कराची में भी आसिया बीबी की बरियत के फैसले के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। बुध के रोज शुरू होने वाला एहतजाज जुमेरात के रोज ज्यादा मकामात तक फैल चुका है। रास्ते, मार्केट्स और दीगर कारोबारी मराकज बंद, जबकि ट्रैफिक मुअत्तल रहने से मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कराची की अहम सड़कों शाहराए फैसल, एम ए जिना रोड, न्यू एम ए जिना रोड, शाहराए पाकिस्तान, कोरंगी रोड, एम टी खान रोड, मारीपुर रोड और दीगर सड़कों पर एहतजाजी मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हैं और ट्रैफिक मुअत्तल है। शहर में इस दौरान तमाम स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद रहीं। दफातर बशमूल सरकारी इदारों में हाजिरी की शरह इंतहाई कम रही। कराची से मुख्तलिफ इलाकों में जाने वाली रेल सर्विस 24 घंटों से बंद पड़ी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों को हालात के पेश नज़र रोका गया है, जबकि एहतजाज के बायस मुसाफरों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर भी बरवक्त न पहुँच सकी। शहरियों का कहना है कि सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और उससे इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है।
2 दिन से पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल कहाँ से डलवाएं, अगर पेट्रोल भी नहीं है बाइकों में, ट्रांसपोर्ट इन्होंने बंद करी हुई है, सारे रास्ते इन लोगों ने बंद करे हुए, परेशान आए हुए हम लोग।
जो बंदा रोज ठेला लगाता है वो बेचारा 2 दिन से घर में बैठा है, उसकी रोज की दिहाड़ी 150 रुपए है, सारे रास्ते बंद है, टावर बंद है, हाईवे बंद है, अब बंदा क्या करे, हम तो मजबूर आ गए इस तरीके से।
सड़कों पर रुकावटों के बाइस बंदरगाह से मुल्क के दीगर हिस्सों में तेल की तहसील भी रुक गई है। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन के मुताबिक 700 से ज़ायद टैंकर्स कराची में मुख्तलिफ मकामात पर खड़े हैं। टैंकर्स को मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई के लिए जाना था, जबकि वापसी पर गामजन टैंकर्स भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खड़े हैं। दूसरी जानब हुकूमत ने अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए फौजदारी कवानीन की दफा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 10 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी है। शहर में इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात पर धरनों का सिलसिला जारी है। न्यू कराची में हालात कशीदा होने पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की। कशीदा सूरतेहाल के बाइस तमाम सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। अस्पतालों में अद्वियात की मौजूदगी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। تاہم موٹر وے پولیس کے مطابق کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے پر فی الحال ٹریفک بحال ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ملک کے دیگر علاقوں کی طرح خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور قصبوں میں بھی جمعرات کو دوسرے روز بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس بارے میں تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد۔
ملک کے دیگر علاقوں کی طرح خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور قصبوں میں مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو عدالت عظمیٰ کی جانب سے باعزت طور پر بری کرنے کے خلاف جمعرات کو دوسرے روز بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ پشاور میں مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں، بالخصوص جمعیت العلماء اسلام پال رحمان گروپ اور جماعت اسلامی، جبکہ مردان میں جمعیت العلماء پاکستان اور ختم نبوت تحریک کی زیر اہتمام مظاہرے کیے گئے۔ سب سے بڑا مظاہرہ سوابی میں کیا گیا ہے، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے نعرے بھی لگوائے۔ پشاور، سوابی اور مردان کے علاوہ نوشہرہ، منگورہ سوات، تیمرگرہ، دیر بالاٹ، ڈیر اسماعیل خان، بنو کوہاٹ، کرک، ہنگو، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور دیگر شہروں اور قصبوں میں بھی اسی قسم کی مظاہرے کیے گئے۔ تمام تر مظاہرے اور احتجاجی جلوس پرامن طور پر جاری رہے۔ مظاہروں کے علاوہ مردان میں تاجروں کی ایک تنظیم کی اپیل پر جزوی طور پر ہڑتال بھی رہی۔ پشاور اور دیگر شہروں میں مقامی طور پر آمد ربط کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم موٹر وے اور جی ٹی روڈ کی بندش کے باعث پشاور اور خیبر پختونخوا کا وفاقی دارالحکومت اور پنجاب کی دیگر شہروں کے ساتھ آمد ربط کا سلسلہ معطل رہا۔ موٹر وے اور جی ٹی روڈ کے بندش کے باعث لاہور میں تبلیغی جماعت کے سالانہ سے روزہ اجتماع میں شرکت کے لیے خیبر پختونخوا سے جانے والے ہزاروں لوگ بھی احتجاجی مظاہروں کے باعث مختلف مقامات پر رکے ہوئے ہیں، جبکہ لاہور سے پشاور آنے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی اسی قسم کی پریشانی سے دوچار ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اہانت مذہب کے مقدمے میں سزائے موت سنائے جانے کے بعد سپریم کورٹ سے رہائی پانے والی آسیہ بی بی کو زیادہ تر وقت ملتان جیل میں رکھا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں آسیہ بی بی کی بیرون ملک منتقلی کی خبریں بھی چل رہی ہیں۔ وہ اس وقت کہاں ہیں جانتے ہیں، ملتان سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ایم جے کو پانگ ان سے پوچھتے ہیں۔ جی گو پانگ۔
جی ہم، آپ نے تو ملین ڈالر کوسچن ہے کہ اس وقت آسیہ کہاں ہیں۔ اب وہ جیل میں تھیں، ویمن جیل ملتان، جو خاص طور پہ ڈیڈیکیٹڈ جیل ہے کے پی کے کی، اور جو پنجاب کی خواتین، ایسی خواتین جنہیں سزا سنا دی جاتی ہے تو قیدی کے طور پہ انہیں یہیں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس جیل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی جیل کی انتظامیہ بھی ہے وہ کوئی ایک بیرک نہیں، پوری کی پوری جیل ہی ویمن جیل ہے۔ تو اس میں ان کو رکھا گیا تھا، 3 سال سے تقریباً وہ یہاں پر تھیں، لیکن اب اس وقت انہیں رہائی کب ملے گی؟ اس وقت جو نیوز یہی ہے کہ روبکار جو ہے ویمن جیل انتظامیہ کو پہنچی ہے، انہیں کب رہا کیا جائے گا، کہاں بھیجا جائے گا اور اس کے بعد انہیں کہاں رکھا جائے گا، یہ ایک چیلنج ہے ملتان کی انتظامیہ کے لیے بھی ہے اس کے لیے، کیونکہ ایک لحاظ سے تو اسے امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنا تھا، اور دوسرا ملتان کی ویمن جیل میں جو آسیہ ہیں ان کے رہائی کے معاملات کو دیکھنا، اور جس طرح کا یہ حساس اور اہم نوعیت کا کیس ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جیل انتظامیہ اور حکومت پوری احتیاط برت رہے ہیں، اور خاص طور پہ جیل کی جو ذرائع ہیں وہ بالکل اس سلسلے میں کوئی بھی کمنٹ نہیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ بہت سے معاملات میں انہیں بہت سی چیزوں سے لا تعلق بھی رکھا گیا ہے۔ ان کو حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ اس کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ اس وقت مختلف تھیوریز ہیں کہ کیا وہ انہیں جیل سے باہر پہلے ہی منتقل کر دیا گیا تھا، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ کیا انہیں کل رات میں ملتان کی جیل سے نکال کر ایئرپورٹ کے ذریعے انہیں ایک کسی اور شہر میں یا ملک سے باہر وہ بھیج دیا گیا ہے، اور کیا اس سے پہلے ہی، جو سوال جو آپ نے کیا تو اس کے مطابق کیا انہیں اس کے علاوہ بھی کہیں منتقل کیا جا چکا؟ تو یہ ایسا سوال ہے جس پر کم از کم ملتان کی انتظامیہ کا کوئی بھی افسر لب کھولنے کو تیار۔
اچھا یہ بتائیے کہ ہاں سیکیورٹی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیل کے ارد گرد سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟
جی میں وہی بتا رہا تھا کہ جیل کی جو سیکیورٹی کل صبح تھی اس کا لیول کم کر دیا گیا ہے۔ کل جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں پولیس کی مدد کے لیے وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، اور لیکن جو اس وقت اگر ہم بات کریں تو ان کی جو سیکیورٹی ہے اس پر سمپل اس وقت پنجاب پولیس کے اہلکار تو موجود ہیں لیکن کوئی بہت بڑی نفری موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کا جو تقویت مل رہی ہے کہ شاید آسیہ بی بی اب یہاں اس جیل میں اس وقت نہ ہو جس طرح کا سیکیورٹی لیول اس وقت ویمن جیل ملتان کا ہے۔ جی
بہت شکریہ ایم جے کوپانگ ملتان سے ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے. سپریم کورٹ کی طرف سے آسیا بی بی کی بریت کے فیصلے کے خلاف آپ نے جو رپورٹیں سنی کہ ملک بھر میں احتجاج جاری ہیں. جمعرات کو وزیراعظم عمران خان کے صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ معاملہ زیر بحث رہا. اسلام آباد سے اس کے بارے میں بتائیں گے محمد جلیل.
مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف تحریک لبیک اور بعض دیگر مذہبی گروپوں کی طرف سے ملک بھر میں جاری احتجاج کے معاملے سے نمٹنے کے لیے حکومت کی طرف سے حزب اختلاف کے تعاون سے حکمت عملی وضع کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب جمعرات کو قبل ازیں پارلیمان کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں ملک کی موجودہ صورتحال پر گرما گرم بحث ہوئی جس میں حکومتی اور حزب اختلاف کے ارکان نے حصہ لیا. وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں ایک حکومتی وفد نے جمعرات کو قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور ملک میں جاری احتجاج اور دھرنے کے معاملے سے نمٹنے کے لیے ایک اسٹریٹجی وضع کرنے کے معاملے پر تبادلہ خیال ہوا. جمعرات کو وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا
جو ایک دھرنا چل رہا ہے کچھ عناصر کی طرف سے اس کے اوپر پورا بریف کیا ہے. ہم نے انہیں بتایا ہے کہ اس وقت کل پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے قوم کو اعتماد میں لیا تھا اس کے اوپر ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے پورا پاکستان اس وقت اس معاملے میں جو ہے وہ اکٹھا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر جو اسٹریٹجی ہے اس کو آگے لے کے بنایا جائے گا اور اپوزیشن نے ہمیں اس میں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے اور انشاءاللہ جو بھی اسٹریٹجی بنے گی وہ اپوزیشن کی ہم مدد سے لے کے چلیں گے.
قبل ازیں قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنماؤں نے ملک کی موجودہ صورتحال پر ایوان میں ہونے والی بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیراعظم کی ایوان میں غیر موجودگی سے متعلق سوالات اٹھائے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزیراعظم کو ملک میں جاری صورتحال کے معاملے پر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا.
I expected him to deliver a speech today along the lines of what he said yesterday and for me to be able to say کہ قدم بھرائے عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ ہے, ہم انصاف کے ساتھ ہے اور ہم رول آف لا کے ساتھ ہیں. مسٹر اسپیکر, دا پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ اینڈ پرٹیکولرلی آر انٹیریئر منسٹر اینڈ پرائم منسٹر نیڈز ٹو ٹیک ہز ریسپانسبلٹی سیریسلی, ہی نیڈز ٹو ٹیک دس ہاؤس سیریسلی.
دوسری طرف قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے رکن سعد رفیق نے کہا کہ وزیراعظم جو وزیر داخلہ بھی ہیں کو اس موقع پر ایوان میں موجود ہونا چاہیے تھا اور ملک میں موجودہ صورتحال کے بارے میں ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. سعد رفیق نے حزب اقتدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس مذہبی کارڈ کو سابق حکومت کے خلاف استعمال کیا گیا بدقسمتی سے وہی کارڈ اب ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے.
لیکن یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے جو کچھ ہے, کیونکہ جس مذہب کارڈ کو آپ نے کچھ عرصہ پہلے بے دردی سے پچھلی حکمران جماعت کے خلاف استعمال کیا وہ ہی مذہبی کارڈ آج آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے بدقسمتی سے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اس پہ کوئی ذمہ دار آدمی خوش نہیں ہو سکتا.
تاہم انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے اور اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جانا چاہیے. وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ رات قوم سے خطاب میں کہا کہ آسیہ بی بی کے مقدمے میں ججوں نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے. وزیراعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اکسانے والوں کے بہکاوے میں نہ آئیں. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے عناصر جو اسلام کا نام لے کر لوگوں کو سڑکوں پر لاتے ہیں تو عوام کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر ریاست سخت کاروائی کرنے پر مجبور ہوگی اور حکومت کسی طور بھی بد امنی برداشت نہیں کرے گی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملک نے کہا ہے کہ انہیں موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایک بہادر آدمی کی حیثیت سے جان دینا کسی ڈرے ہوئے آدمی کی موت سے بہتر ہے. سیف الملک وہی وکیل ہیں جنہوں نے ممتاز قادری کے خلاف استغاثے کی جانب سے مقدمہ لڑا تھا اور انہیں سلمان تاثیر کے قتل میں پھانسی دلوائی تھی. اس بار مقدمہ جیت کر انہوں نے آسیہ بی بی کو بری کروایا ہے. فرانسیسی خبرساں ادارے AFP سے گفتگو کرتے ہوئے سیف الملک نے کہا کہ انتہا پسند انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ انہیں کون بچائے گا. ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے اور وہ ایک آسان شکار ہیں. اس کے باوجود سیف الملوک نے کہا کہ وہ خوف زدہ نہیں ہیں اور انتہا پسندی کے خلاف قانونی جنگ جاری رکھیں گے. اس طرح کا مقدمہ لینے والا وکیل ممکنہ نتائج کے بارے میں آگاہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ آسیہ بی بی کے حق میں فیصلے سے ثابت ہوا ہے کہ ملک میں بہت سی خرابیوں کے باوجود غریبوں اور معاشرے کی پسی ہوئی اقلیتوں کو انصاف مل سکتا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے توہین مذہب کے مقدمے میں ایک مسیحی خاتون کو بری کیے جانے اور اس معاملے پر پاکستان میں بعض عناصر کی جانب سے جاری سخت رد عمل کے جواب میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز قوم سے خطاب میں جو انداز اختیار کیا اسے بعض امریکی تجزیہ کار جرأت مندانہ قدم قرار دے رہے ہیں. جبکہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں ہمارے ساتھی انجم ہیرلڈ گل.
امریکی تھنک ٹینک میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں قائم پاکستان سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر ماوین وائن بام کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستانی سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی تعجب نہیں ہوا.
To have sustained the conviction and certainly led to her execution,
اگر سزا کو برقرار رکھا جاتا تو پھر یہ سزائے موت پر منتج ہوتا. پاکستان کے لیے عالمی سطح پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے, مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. عالمی سطح پر انہی اثرات پر بات کرتے ہوئے امریکی تھنک ٹینک ملکن انسٹیٹیوٹ میں سینٹر فار ریجنل اکنامکس اینڈ کیلیفورنیا سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیوین کلاؤڈن کہتے ہیں,
There was the specter of an execution. It helped create international uncertainty for
سزا پر عمل درآمد ہونے کی صورت میں پاکستان کے لیے عالمی سطح پر بے یقینی پیدا ہوتی, جو کہ حکومت کے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند نہ ہوتی. اگر سزا برقرار رکھی جاتی یا بی بی کو جیل بھیج دیا جاتا تو اس سے حکومت کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک انتشار پیدا ہوتا جس کا برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا, اور یہ تشویش کی بات ہوتی. عمران خان کے خطاب پر ڈاکٹر وائن بام کا کہنا تھا,
What he has demonstrated here is that he did the statesman-like thing, which is simply that
انہوں نے ایک مدبر سیاسی لیڈر ہونے کا مظاہرہ کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ چاہے اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں, یہ قانون ہے اور اسی طریقے سے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں. میرے نزدیک یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا لمحہ ہے جس میں اس کے ادارے غالب آئے ہیں. کیوین کلاؤڈن کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا ایک جرأت مندانہ قدم تھا. میرے نزدیک یہ ان کا بہت جرأت مندانہ قدم ہے کہ انہوں نے براہ راست اس معاملے پر کھل کر بات کی. یہ حقیقت کہ انہوں نے سخت موقف رکھنے والوں کو للکارا, یہ ایک جرأت مند سرکاری بیان ہے. اس سے عالمی سطح پر ان کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے, خاص کر امریکہ جیسے ملک سے معاملات طے کرتے ہوئے. ایک ایسی صورتحال میں اس بیان سے امریکہ اور یورپ میں وزیر اعظم کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ تاثر بھی ابھرا ہے کہ وہ اپنے بیانات پر عمل کرتے ہیں. ڈاکٹر وائن بام کہتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال میں اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر پاکستان کو سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا.
This would have been, aside from the image that it would have given here, it would have been an economic blow as well.
اس سے ہٹ کر کے یہاں پاکستان کا تاثر کیا ہوتا, یہ پاکستان کے لیے غلط موقع پر ایک معاشی دھچکا ہوتا, خصوصی طور پر اس لیے کہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کو بڑے قریب سے دیکھ رہی ہے, اور اگر شدت پسندوں کے خلاف نہ جایا جاتا تو پاکستان کی جانب سے دنیا کو ایک غلط پیغام جاتا. کیوین کلاؤڈن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے زیادہ فکر کی بات ان کی پاکستان میں پوزیشن ہے, لیکن آج کے فیصلے اور پھر اس پر اٹھنے والے ہنگاموں پر ان کی تقریر سے دنیا کو یہ تاثر ملا ہے کہ وہ شاید شدت پسندوں کے لیے کوئی زیادہ نرم گوشہ نہیں رکھتے اور ان سے بات چیت ہو سکتی ہے اور اعلی عدالتیں دھونس میں نہیں آئیں گی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارت نے پاکستان کے شہر لاہور اور چین کے شہر کاشغر کے درمیان شروع ہونے والی بس سروس پر دونوں ملکوں کے ساتھ سخت احتجاج کیا ہے. بس سروس کا آغاز 3 نومبر سے ہوگا. یہ بس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے گزرے گی, اس لیے بھارت کا کہنا ہے کہ اس سے اس کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے خلاف ورزی ہوگی. نئی دہلی سے سہیل انجم اس بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں.
وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار سے جب مجوزہ بس سروس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پر دونوں ملکوں کے ساتھ سخت احتجاج کیا ہے کیونکہ یہ بس سروس ان کے الفاظ میں نام نہاد چین پاک اقتصادی راہداری کا حصہ ہے۔ بھارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو اپنا علاقہ اور پاک مقبوضہ کشمیر قرار دیتا ہے، اسی لیے وہ اقتصادی راہداری کا بھی مخالف ہے اور مذکورہ بس سروس کا بھی۔ وہ اس پروجیکٹ کو اپنی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی بتاتا ہے۔ رویش کمار نے کہا کہ یہ بھارت کا دیرینہ موقف رہا ہے، جو سب کو معلوم ہے کہ 1963 میں چین اور پاکستان کے درمیان ہونے والا سرحدی معاہدہ بقول ان کے غیر قانونی اور ناجائز ہے اور بھارت نے اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ لہذا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے راستے سے شروع ہونے والی بس سروس سے بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایک سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شمشاد احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ بھارت کشمیر کے اس حصے پر جو کہ پاکستان کے زیر انتظام ہے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، لہذا مذکورہ بس سروس پر اس کا احتجاج فطری ہے۔
ہندوستان کا اعتراض کرنا ایک جائز بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر سے دیکھیں تو جس خطے پہ آپ اپنا کو اپنا بتانا بتا رہے ہیں، تو اگر اس پہ آپ اعتراضات نہیں جتاتے ہیں تو بعد میں کیا ہوا کہ اگر یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں جب دخل طلب کے لیے جائے گا تو آپ کا موقف کمزور ہوگا۔
ادھر چین نے بھارت کے احتجاج کو یہ کہہ کر ہلکا کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کے روز بیجنگ میں کہا کہ جہاں تک بس سروس کا سوال ہے تو انہوں نے بھارت کی جانب سے کسی شکایت کے بارے میں نہیں سنا۔ سی پیک چین اور پاکستان کے مابین ایک اقتصادی راہداری ہے اور اس نے کسی تیسرے فریق کو نشانہ نہیں بنایا۔ اس کا علاقائی تنازع سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یاد رہے کہ چین کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ باہمی مذاکرات اور مشاورت سے مسئلہ کشمیر کو حل کریں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں کچھ عرصے سے جعلی بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کا انکشاف ہو رہا ہے۔ ان جعلی اکاؤنٹس کا الزام آصف علی زرداری پر لگایا جا رہا ہے اور ایف آئی اے نے اس بارے میں ان سے پوچھ گچھ بھی کی ہے۔ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ۔
کراچی میں اس ہفتے ایک غریب رکشہ ڈرائیور کے بینک اکاؤنٹ میں 8.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے۔ ایف بی آر نے طلب کیا تو زور طلب خان کو اس بارے میں پتا چلا۔ وہ تب سے حیران پریشان ہے۔ وہ پہلا شخص نہیں جس کی لا علمی میں اس کا جعلی اکاؤنٹ کھولا گیا اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ اب تک 3 بینکوں میں 550 جعلی اکاؤنٹس کی نشاندہی ہو چکی ہے، جن میں لگ بھگ 100 ارب روپے کی رقم منتقل کی گئی۔ یہ تمام اکاؤنٹس انتہائی غریب لوگوں کے شناختی کارڈ پر کھولے گئے۔ کوئی رکشے والا ہے، کوئی پنکچر لگانے والا، کوئی ٹھیلا لگانے والا۔ دنیا نیوز کے بزنس ایڈیٹر حارث ضمیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب ایک نیا قانون بنایا جا رہا ہے جس کے تحت تمام اکاؤنٹس کے لیے بایو میٹرک کو لازمی قرار دیا جائے گا۔
اب وہ ایک نیا قانون انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ وہ نیا قانون یہ ہے کہ اب ہر اکاؤنٹ کو بایو میٹرک ہونا پڑے گا۔ انہوں نے 3 مرحلے رکھ لیے کہ 100 کروڑ، 200 کروڑ جو بڑے بڑے کارپوریٹ کلائنٹس ہیں ان کو 30 نومبر کی ڈیٹ دی ہے کہ وہ سب کے سب بایو میٹرک کرا لیں کمپنی، اور جو چھوٹے اکاؤنٹ اگر 4 لاکھ یا 3 لاکھ کی ہینڈلنگ ہے یا 2 لاکھ کی ہینڈلنگ، اس کو June 30 کی دی ہے کہ وہ اپنے بایو میٹرک کرا لیں، تاکہ شناختی کارڈ جو ہے وہ فوراً ٹریس ہو سکے کہ دوسری جگہ پہ استعمال نہ ہو رہا ہو۔
جعلی کھاتوں کے مقدمے میں بار بار آصف زرداری کا نام لیا جا رہا ہے اور ایف آئی اے حکام ان سے اس بارے میں تفتیش کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور وزیر اعلیٰ سندھ کے اینٹی کرپشن سے متعلق مشیر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ آصف زرداری پر 1988 سے جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ تاثر غلط ہے کہ جعلی کھاتوں کا زرداری صاحب سے کوئی تعلق ہے۔
زرداری صاحب اپیئر ہوئے، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ اپیئر ہوئی، اور جو بھی سوال نامہ ان کو دیا گیا تھا اس کا جواب ایف آئی اے کے سامنے جمع کرا دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو کوئی بھی فیک اکاؤنٹس ہیں اس کی تہ تک جائیں، ڈیٹیل لے کے آئیں کہ وہ کن لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں، اور اگر کسی سیاسی شخصیت کا اس سے کنیکشن ہے تو بالکل بتائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بات کرنا اس کے اوپر قبل از وقت ہے، ابھی تو انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ایک پریزمپشن یا اسمپشن بنا لیا گیا کہ وہ اکاؤنٹ زرداری صاحب کے ہیں۔
بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آصف زرداری جب حکومت کے خلاف کوئی محاذ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمے کھل جاتے ہیں، لیکن سینئر تجزیہ کار ایاز امیر اس رائے سے متفق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جعلی خاتون کے معاملے سے آصف زرداری کا تعلق نہ افواہ ہے نہ بازار کی گپ.
وہ جو اکاؤنٹس نکلے ہیں وہ ایک گروپ ہے جس سے وہ منسوب کیے گئے ہیں, ثبوت ملا ہے ایف آئی اے کو جس نے انکوائری اس مسئلے میں کی تھی. اس گروپ کا نام ہے اومنی گروپ. وہ ایک کنٹرولنگ کیا کہتے ہیں تنظیم ہے جو کہ وہاں کی سندھ کی بہت ساری شوگر ملز ہیں ان کو دیکھتی ہے. اس شوگر مل نے ساری کی ساری براہ راست یا انڈائریکٹلی زرداری صاحب کی ہیں.
مالیاتی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان سے رقوم جن غیر ملکی بینکوں کو منتقل ہوئیں ان کی معلومات مل جائے تو تحقیقات کرنے والوں کو کھرا مل جائے گا اور جعلی بینک کھاتوں کے اصلی مجرم کا نام سامنے آ جائے گا. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی ریاست پٹسبرگ پینسلوینیا میں کے شہر پٹسبرگ میں سینیگاگ یا یہودی عبادتگاہ پر حملہ کر کے 11 افراد کو ہلاک اور 6 کو زخمی کرنے کے ملزم شخص پر جمعرات کو نفرت پر مبنی جرائم کے ارتکاب کے چارجز بھی عائد کیے جا رہے ہیں. واقعے میں زخمی ہونے والے افراد میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے. حکام نے بتایا ہے کہ پٹسبرگ کے 46 سالہ رابرٹ باور ہفتے کے روز جب ٹری آف لائف نامی سینیگاگ پر حملہ آور ہوا تو وہ پکار رہا تھا تمام یہودیوں کو مر جانا چاہیے. فائرنگ کا یہ واقعہ امریکہ کی تاریخ میں یہودی کمیونٹی کے خلاف بدترین حملہ ہے. صدر ٹرمپ نے بدھ کی رات فلوریڈا میں ایک ریلی کے دوران پٹسبرگ کے اپنے دورے کی میڈیا کوریج پر تنقید کی. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا
Yesterday's visit to Pittsburgh was about coming together as a nation to comfort and
وہ کہہ رہے ہیں کل کا میرا پٹسبرگ کا دورہ قوم کے اتحاد اور یگانگت کا اظہار تھا. میں جب گھر آیا اور خبریں دیکھنا شروع کیں تو میں نے دیکھا کہ انتہائی بائیں بازو کا میڈیا ایک بار پھر اس المیے کو اشتعال اور تقسیم کے لیے استعمال کر رہا تھا. یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ. صدر ٹرمپ جب پٹسبرگ پہنچے تو کچھ مظاہرین نے سڑکوں پر یہ کہتے ہوئے احتجاج کیا کہ ان کے نعروں نے مسلح شخص کی یہودیوں اور تارکین وطن کے خلاف نظریات کو ہوا دی ہے اور حملہ آور نے ایک ایسے یہودی گروپ کو ہدف بنایا ہے جو بیرون ممالک سے امریکہ پہنچنے والے مہاجرین کی مدد کرتا ہے. سینیگاگ میں مارے جانے والے افراد میں سے 3 کی آخری رسومات بدھ کو ادا کر دی گئیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کے شہریت کے آئینی حق کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں بتدریج اضافہ کر رہے ہیں, جبکہ امریکہ کی جنوبی سرحد کی جانب ہزاروں تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
صدر ٹرمپ نے اگلے ہفتے منعقد ہونے والے وسط مدت انتخابات سے پہلے بدھ کے روز فلوریڈا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت کے آئینی حق سے محروم کرنے کے حوالے سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا
Even if they've been on our soil for only a matter of seconds, hundreds of thousands of illegal immigrant children are made automatic citizens every year because of this crazy policy.
امریکہ میں سینکڑوں غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو خود بخود امریکی شہریت حاصل ہو جاتی ہے, چاہے وہ ہماری سرزمین پر صرف چند سیکنڈ ہی رہے ہوں, اور اس کی وجہ یہ عجیب پالیسی ہے. اس کے ذریعے ان غیر قانونی تارکین وطن کو امریکی شہریت کے تمام حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جن پر ہر سال اربوں ڈالر کی لاگت آتی ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ 15,000 کے لگ بھگ امریکی فوجیوں کو میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد کی جانب روانہ کر رہے ہیں تاکہ وہ وسطی امریکہ کے ممالک سے تارکین وطن کے قافلوں کو امریکہ داخل ہونے سے روک سکیں. صدر ٹرمپ نے تارکین وطن کو اس انداز میں پیش کیا ہے گویا ان سے ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے. تاہم بہت سے تارکین وطن یہ امید لگا رہے ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں تشدد سے بچ سکیں گے اور امریکہ میں انہیں ایسے مواقع میسر ہوں گے جو ان کے اپنے ملک میں موجود نہیں ہیں. صدر ٹرمپ اس تصور کو مسترد کرتے ہیں کہ تارکین وطن کے بارے میں ان کا سخت موقف اس خوف کی وجہ سے ہے کہ ریپبلکن پارٹی کو کانگریس میں اپنی اکثریت کھو دینے کا خدشہ ہے. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, اہانت مذہب کے مقدمے میں آسیہ بی بی کی رہائی کے فیصلے کے بعد جو سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے اور اس پر رد عمل ہے، اس بارے میں کچھ رپورٹیں اور خبریں ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے جمعرات کو ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس میں استفسار کیا ہے کہ عدالت کسی شخص کو کیسے سزا دے سکتی ہے اگر اس کے خلاف جرم ثابت نہ ہو سکا ہو۔ انگریزی اخبار ڈان میں شائع رپورٹ کے مطابق جسٹس ثاقب نثار کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم ناموس رسالت پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم صرف مسلمانوں کے لیے منصف نہیں ہیں۔ ان کے بقول اگر کسی کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو ہم کیسے اسے سزا دے سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آسیہ بی بی کیس کا تفصیلی فیصلہ اردو زبان میں بھی جاری کیا ہے تاکہ عام شہری بھی اس کو پڑھ اور سمجھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے کلمے کے ساتھ شروعات کے بعد سناتے ہیں۔ ان کے بقول ہم بھی پیغمبر اسلام سے کم محبت نہیں رکھتے۔ انڈونیشیا کے ٹرانسپورٹ کے وزیر نے کہا ہے کہ غوطہ خوروں کو جاوا کے سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے مسافر بردار جہاز فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر مل گیا ہے۔ لائن جیٹ پیر کی صبح جکارتا سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی منٹوں بعد گر گیا تھا۔ جہاز پر 189 افراد سوار تھے۔ غوطہ خوروں نے بھی صحافیوں کو بتایا ہے کہ انہوں نے فلائٹ کے دو بلیک باکسز میں سے ایک تلاش کر لیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر بوڈی کاریا سمادی کے الفاظ،
tahap awal sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dirkupu
ٹرانسپورٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں ہم ٹرانسپورٹ سیفٹی کمیٹی کو اس کا کام کرنے دیں گے اور ہم نے بوئنگ کمپنی سے بھی مدد کی درخواست کی ہے تاکہ جہاز کے تباہی کا سبب اور انسپیکشن کے لیے ضروری معیار کا تعین کر سکیں۔ تحقیق کاروں کا خیال ہے کہ کاکپٹ کی آوازوں اور فلائٹ ڈیٹا کا حامل ریکارڈ اور ممکنہ طور پر ملنے والے جہازوں کے حصے سے لائن ایئر کے بوئنگ 737 میکس 8 کے گرنے کی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ اب تک 2 درجن سے زائد لاشیں تلاش کی جا چکی ہیں اور عملے نے جہاز میں سوار مسافروں کے کچھ ذاتی سامان اور جہاز کے کچھ حصے بھی تلاش کیے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات کی انتخابی مہم کے سلسلے میں 8 ریاستوں میں 11 ریلیوں سے خطاب کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اب سے محض 1 ہفتے بعد ہونے والے ان انتخابات کے نتیجے میں کانگریس میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ یوں سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ کوششیں ریپبلکن پارٹی کو کس حد تک فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ گریٹا سسٹرن نے لوگوں کے موڈ کا جائزہ لیا ہے۔ اس بارے میں جیسو سیمیونی کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے انعقاد میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں اور ریپبلکن پارٹی کو اپنی انتخابی مہم میں صدر ٹرمپ کی طرف سے خاصی مدد مل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ انتخابی مہم کے آخری دنوں میں ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کی حمایت میں بہت فعال دکھائی دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود ان انتخابات میں امیدوار نہیں ہیں۔ امریکہ کی قدامت پسندوں کی یونین کے چیئرمین میٹ شلیپ کا کہنا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے کچھ امیدواروں کے لیے صدر ٹرمپ کی یہ کوششیں انتہائی مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
It can't help but be a referendum on the president because he looms so large over our politics. He dominates every news cycle. So he's not going to be the major player in each and every race. But overall,
ان سے مدد تو نہیں مل سکتی، لیکن یہ صدر ٹرمپ کے بارے میں ایک ریفرنڈم کی مانند ہے کیونکہ سیاست میں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ وہ انتخابی مہم کے ہر مرحلے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، یوں وہ ہر انتخابی مارکے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ووٹر صدر ٹرمپ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے کچھ ناقدین ان کے تند و تیز جملوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے کچھ حلقوں میں غصے کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ میں یہ ہفتہ تشدد سے بھرپور رہا۔ پٹس برگ کی ایک یہودی عبادت گاہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 11 افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 13 اہم رہنماؤں اور ایک ٹیلی ویژن چینل کے دفتر کو پائپ بم بھجوانے پر فلوریڈا کے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے سینئر نمائندے جم میلون کا کہنا ہے،
The question we don't know is what this atmosphere in the country the last several days, how this will impact the election. One thing it has done, it's taken the focus off the issues.
جس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران پیش آنے والے واقعات ان انتخابات کو کس انداز میں متاثر کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو ان واقعات کے نتیجے میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے اصل مسئلے کے بارے میں توجہ ہٹ گئی، جس پر صدر ٹرمپ بھرپور توجہ دینا چاہتے تھے۔ یہ تارکین وطن کے قافلوں کا مسئلہ ہے، وہ اب جلد ہی اس مسئلے کی طرف دوبارہ لوٹیں گے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان صحت عامہ کی دیکھ بھال کے مسئلے پر بھرپور انداز میں بات کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ایوان نمائندگان کے سابق رکن مارٹن فراسٹ کہتے ہیں،
The president is trying to make a lot of noise. I think the public cares about what's happening on issues that directly affect them right now. I think the health care issue is very important for Democrats because Republicans have
صدر بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل مسائل کے بارے میں کیا ہو رہا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے صحت کی دیکھ بھال کا مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ ریپبلکن پارٹی نے اوباما کیئر کو منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں صحت کے حوالے سے پہلے سے موجود مسائل کا تحفظ بھی شامل تھا۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت برقرار رکھ سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ جائزوں کے نتائج سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار شاید اپنی نشستیں دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس کے لیے اپنی تازہ رپورٹ میں دی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن نے بتایا ہے کہ اس وقت طالبان افغانستان کے جتنے علاقے پر قابض ہیں وہ سن 2001 کے بعد سے ان کے زیر قبضہ سب سے بڑا علاقہ ہے، جبکہ افغان حکومت اس وقت صرف 55% علاقے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ اکتوبر سن 2001 میں جب امریکی فوج نے پہلی بار افغانستان میں قدم رکھا تو امریکی میڈیا میں جنگ کی کوریج نمایاں تھی۔ عوام میدان جنگ کی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے میں بہت دلچسپی لے رہے تھے۔ 17 سال گزرنے کے بعد امریکی فوج آج بھی افغانستان میں موجود ہے، لیکن امریکی تاریخ کی اس طویل ترین جنگ میں اب عام امریکیوں کی دلچسپی بہت کم ہو چکی ہے۔ وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے نخبت ملک نے اپنی اس رپورٹ میں۔
حال ہی میں امریکہ میں رائے عامہ کے جائزے کرنے والے ادارے راسموسن رپورٹس نے امریکی وسط مدتی انتخابات کے ممکنہ ووٹرز سے ایک سروے میں سوال کیا کہ کیا امریکہ افغانستان کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ 20% افراد نے کہا امریکہ اور افغانستان میں جنگ جاری نہیں ہے، اور دیگر 20% نے کہا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ایسی کوئی جنگ جاری ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہم نے جن لوگوں سے بات کی ان میں سے زیادہ تر اس حقیقت سے تو واقف ہیں کہ امریکی فوج افغانستان میں موجود ہے، لیکن امریکی تاریخ کی اس طویل ترین جنگ کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتے۔
میں اس جنگ کے بارے میں بالکل نہیں جانتا۔ کچھ عرصے تک میں اس کا پتہ رکھتا رہا ہوں، مگر میں تو اس پاگل پن کو بھی نہیں سمجھ پا رہا جو آج کل ہماری سیاست میں جاری ہے، اور یہ بہت شرم کی بات ہے۔
میں یہ نہیں جانتی کہ کیا اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے۔ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ درست جنگ ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے یہ درست جنگ ہے۔
اکتوبر 2001 سے اب تک افغان جنگ میں 2271 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 20,000 سے زیادہ امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ 17 سال سے جاری اس جنگ میں امریکی انتظامیہ اب تک $900 ارب سے زیادہ خرچ کر چکی ہے، جو امریکی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عام امریکی اب اس جنگ میں دلچسپی نہیں لے رہے؟
آج کی جنگ جو ہے وہ والی جنگ نہیں ہے جو ویتنام میں تھی، یا ایون جو عراق وار تھی، جہاں پہ ٹینکیں اور فوجی اور بڑی تعداد میں بوٹس آن دا گراؤنڈ اور روز جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، ایکٹیو بیٹل گراؤنڈ ہے، جو ہے لاشیں گر رہی ہیں اور وہ باڈی بیگز میں واپس آ رہے ہیں، اس سے عام امریکی کو فرق پڑتا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کی سب سے با اثر سوشل میڈیا شخصیت اور امریکی فوج کے کمانڈر ان چیف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 21 ماہ کی صدارتی مدت کے دوران اب تک صرف 5 مرتبہ افغانستان کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے، اور گزشتہ ایک دہائی میں گوگل پر افغانستان سے متعلق کی جانے والی سرچ میں بھی واضح کمی دیکھی گئی ہے۔
افغانستان جو ہے وہ کہیں ماضی میں گم ہو گیا ہے، مطلب کلیکٹیو میموری جو ہوتی ہے وہ بہت شارٹ ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، اور بہت ساری جنگیں ہیں۔ اب آئسس زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور سیریا اور عراق اور بہت سارے تھیٹر کھل چکے ہیں۔ یاد رہے کہ جس وقت افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت کچھ ایسا نہیں تھا، کوئی عرب سپرنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، عراق کی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی۔
ماہرین کہتے ہیں کہ افغانستان میں جاری اس جنگ میں امریکہ بہت پہلے اپنے ابتدائی مقاصد حاصل کر چکا ہے، جس کے بعد نئے آنے والے امریکی رہنما اب تک عوام کو افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی کی ٹھوس وجوہات دینے سے قاصر ہیں۔ جلد ہی یہ طویل ترین اور مہنگی ترین جنگ 20ویں سال میں داخل ہو جائے گی، مگر اس پر توجہ دینے والے کچھ ہی افراد بچیں گے۔
فریڈم ہاؤس تنظیم کی تازہ ترین خبروں کے مطابق دنیا بھر میں حکومتیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اپنا کنٹرول بڑھا رہی ہیں۔ سن 2017 میں بہت سے ملکوں کے عہدیداروں نے مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے ان پر جھوٹی خبریں پھیلانے کا الزام لگایا۔ فریڈم ہاؤس کے ایک ماہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ رجحانات جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں۔ سلاتیسا ہوک کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
2017 کی فریڈم ہاؤس رپورٹ کے مطابق چین لگاتار 3 برس سے انٹرنیٹ فریڈم کی پامالی کر رہا ہے، جبکہ آئس لینڈ اور اسٹونیا وہ 2 ممالک ہیں جن کے عوام دنیا بھر میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ کی آزادی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ترکی کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں انٹرنیٹ فریڈم میں کمی دیکھی گئی ہے۔ فریڈم ہاؤس کے ایڈرین شہباز کے الفاظ،
And we've seen in the past few years how a refusal to abide by Turkish court orders to remove certain content
اور ہم گزشتہ چند برسوں میں دیکھ چکے ہیں کہ انٹرنیٹ سے بعض مواد ہٹانے سے متعلق ترکی کی عدالتوں کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کو نظر انداز کرنے کے بعد یہ پلیٹ فارمز بند کیے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس 18 ممالک میں انٹرنیٹ کے غلط استعمال اور غلط معلومات نے انتخابات کے نتائج کو متاثر کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر اینڈرین شباز کے الفاظ،
Unfortunately this year really underlined the notion that the internet can disrupt
بدقسمتی سے اس برس انٹرنیٹ کے بارے میں اس خیال کو کہ یہ جتنا آمریت کو نقصان پہنچا رہا ہے اتنا ہی جمہوریت کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے تقویت ملی ہے۔ فریڈم ہاؤس ان غیر جانبدار صحافیوں سے آگے آنے کے لیے کہہ رہا ہے جو ان تحقیقات میں مدد کر سکیں کہ حقیقی رپورٹوں پر پردہ ڈالنے میں سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس کا شمار ان ممالک میں سر فہرست ہے جو ملک سے باہر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی غرض سے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ ایک نئے مطالعے میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا میں بالغ افراد کی آبادی کے 1/4 سے زائد افراد یا پھر 1 ارب 40 کروڑ افراد کافی حد تک جسمانی ورزش نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے انہیں دل کے عارضے، ٹائپ 2 ذیابیطس، نسیان، بعض طرح کے سرطان اور صحت کے دوسرے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن عالمی ادارہ صحت یا WHO کی رپورٹ کے اجرا کے بارے میں تفصیل بیان کرتی ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایسا پہلا جائزہ یا اسٹڈی ہے جس میں مختلف ادوار میں عالمی سطح پر جسمانی سرگرمیوں یا ورزش کے رجحانات کا پتہ لگایا گیا ہے۔ اس جائزے میں 168 ملکوں کے تقریباً 20 لاکھ افراد کا احاطہ کیا گیا ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ 2001 سے 2016 کے دوران جسمانی ورزش کا فقدان اور غیر فعالیت کی شرح میں کوئی واضح فرق نہیں آیا۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO نے بتایا ہے کہ لوگ زیادہ نقل و حرکت نہیں کرتے، جو باعث تشویش ہے۔ خاص طور پر خواتین میں یہ مسئلہ دنیا بھر میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ گمبھیر ہے۔ صرف مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا کو اس حوالے سے استثناء حاصل ہے۔ رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ متمول ملکوں میں جسمانی غیر فعالیت کی شرح کم آمدن والے ملکوں کے مقابلے میں دگنی ہے۔ اس جائزے کا اہتمام کرنے والی کلیدی آتھر رجائنا گڈ ہولڈ کا کہنا ہے کہ اس جائزے میں دنیا بھر سے مختلف ملکوں میں ورزش کی شرح کا وسیع تر پیمانے پر اندراج کیا گیا۔
رینجنگ فرام ایز لو ایز 6% in Uganda and Mozambique to 67%.
آتھر گوٹھولڈ کہتی ہیں کہ یوگینڈا اور موزمبیک میں یہ شرح 6% رہی، جبکہ کویت میں یہ 67% تک پہنچ گئی۔ 4 ملکوں میں غیر فعالیت کا تناسب 50% سے زائد رہا۔ ان میں کویت، امریکہ سموا، سعودی عرب اور عراق شامل ہیں، اور یہ جائزہ 2016 میں مرتب کیا گیا۔ رپورٹ میں اس مختلف شرح اور تناسب کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ امکان اسی بات کا ہے کہ نسبتاً متمول ملکوں میں لوگ ایسے پیشوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن میں زیادہ فعالیت اور حرکت درکار نہیں ہوتی۔ ان میں کمپیوٹرز کا استعمال یا پھر تفریح کے لیے مختلف ڈیجیٹل چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اس میں طویل سفر بھی شامل ہے۔ دوسری جانب رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نسبتاً پسماندہ ملکوں میں لوگ زیادہ تر مزدوری کرتے ہیں جس میں جسمانی سرگرمی درکار ہوتی ہے، اور پھر ان کی نقل و حرکت کے لیے موٹر کی سواری تک رسائی بھی کچھ کم ہی رہتی ہے۔ رپورٹ میں اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ہر ہفتے 150 منٹ تک کی اعتدال پسند یا پھر 75 منٹ تک سخت جسمانی فعالیت درکار ہے۔ رپورٹ میں حکومتوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایسے انفراسٹرکچر فراہم کریں جن سے پیدل چلنے یا پھر سائیکل چلانے کی ترغیب ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور تفریح کے لیے بھی ورزش کے رجحان کو تقویت ملے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ۔ خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔